والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ، سابقون السابقون، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے۔ اعرابیوں کی بات کرنے کے بعد اب یہاں پر امت مسلمہ کا ایک بڑے مرتبے والا گروہ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، عام مسلمانوں کے بعد سابقون کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان کا معیار ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے رضا حاصل ہونے کا ایک دائمی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، مکہ میں اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کاروبار رشتے ناطے قربان کر کے مدینہ آنے والے، اور ان کا ایمان یہ اس وقت تھا جب اسلام مغلوب تھا، ترقی نہیں تھی اسلام کی، ہر طرف ظلم پھیلا ہوا تھا۔ اور دوسرے مدینہ کے انصار وہ خوش نصیب جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھروں اور مال میں آدھا حصہ دیا، اور ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو مواخات قائم ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو قیامت تک آنے والے مخلصین، یہ طبقہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے، اور اس میں وہ سب مسلمان شامل ہیں جو ایمان اور عمل صالح میں صحابہ کرام کو فالو کریں۔ جو کیا کریں؟ فالو کریں، کیونکہ کہاں ہے یہ فالو کرنا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے اوپر تو بس سابقون الاولون کی بات ہے صحابہ کی، کون ہے وہ؟ دو گروہ ہیں، مہاجرین اور انصار۔ اس کے بعد کون ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان، جن جن نے ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چلے احسان کے درجے میں، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ پھر اگر آپ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہیں، ویسے دل سے قربانیاں کرتے ہیں، ویسے دل سے اسلام سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان مال ہر چیز حاضر کرتے ہیں، تو پھر آپ سے بھی اللہ راضی ہے انشاءاللہ۔ لیکن شرط کس کی ہے؟ بے احسان، احسان کے لیول پر۔ کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں، اور کام کر کے پھر اپنی تھکاوٹوں اور پریشانیوں کا بس قصہ ہی سناتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ ساری تھکاوٹوں کے بدلے جنت چاہتے ہیں اور اخلاص اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی قربانیوں، ان کی نیتوں اور ان کی کوششوں کو قبول کر لیا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا تو وہ اپنے سارے دکھ تکلیفیں بھول گئے، اور دنیا کی ہر قربانی ان کو بہت چھوٹی لگنے لگی، اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر خوش ہو گئے۔ رضوا عنہ، اللہ سے راضی، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے باوجود اللہ سے راضی۔ آگے ان کے لیے کیا مہمانی ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں سکسس کے بارے میں لکھی گئیں، لیکن وہاں معیار کیا ہے؟ مال کتنا زیادہ کما سکتے ہیں آپ، دنیا میں شہرت کتنی پا سکتے ہیں، دنیا میں بہت بڑا کوئی کارنامہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ ہے، جس کو اللہ دے۔ اگر حق کے ساتھ کوئی بھی دنیا میں کامیابی حاصل کرتا تو کوئی برائی نہیں، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں۔ جس نے یہ حاصل کر لیا، اگر اس کی دنیا لٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، اور جس کو یہ نہیں ملا، وہ دنیا میں چاہے وہ کتنا بڑا ہیرو بن جائے، فائدہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ملے گا آگے پھر۔ تو اگر ہم بھی یہ مقام اور درجہ چاہتے ہیں تو پھر صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور جب بھی نیکی کا موقع آئے تو سب سے پہلے لبیک کہیں، آگے بڑھ کے کریں، کسی کا انتظار نہ کریں، اچھا میں پہلے فلاں سے پوچھوں وہ بھی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کاپی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ فلاں کر رہا ہے میں نے بھی کرنا ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ نقال ہوتے ہیں بس۔ اور دین پر عمل کرنا کافی نہیں، احسان کے درجے میں کرنا ضروری ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اب سابقون کے بعد منافقون کی پھر بات آ گئی۔ اس سورت نے نفاق کی ساری شکلوں کو کھول کے بیان کر دیا مثالوں کے ساتھ، اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں، اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں دو بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ منافقین کی انتہائی پوشیدہ اور خطرناک قسم ہے، جو اتنے چھپے ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ماہر نفاق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، یعنی آپ بھی انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہچانے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام بھی بتائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کو بتائے، اور آپ نے وہ کس کو بتا دیے تھے آگے؟ حضرت حذیفہ جمان رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، کچھ لوگ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ ہر چیز چھپا جاتے ہیں، اور میں آپ نہیں جانتے، کیونکہ یہ قلب کی بیماری ہے نا، اندر کھوٹ ہے، تو اس کا پتہ صرف اللہ کو چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا پردہ فاش نہیں کرتا دنیا میں، فرمایا ان کو دوہرا عذاب دیں گے، کیونکہ کفر بھی ہے ان کے اندر، نفاق بھی ہے، دو چیزیں ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک بڑا اصول یہاں ملتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کریں، ہمیں کسی کے دل کا حال جاننے کی ضرورت نہیں، اور اپنا جائزہ لیتے رہیں سب سے بڑھ کر، کہ ہمارے دلوں میں تو کھوٹ نہیں کوئی، ہمیں اپنے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے۔ اور اس کے لیے کرائیٹیریا ہے، ایک معیار ہے، وہ کیا؟ کہ وہ کام جو ہم لوگوں کے سامنے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، کیا تنہائی میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں، اکیلے میں بھی وہ کرتے ہیں؟ جب لوگ ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں، جب کوئی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، ہم دنیا کو کتنا بھی دھوکہ دے دیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن اللہ تو ہماری حقیقت سے واقف ہے نا، تو اس کی پکڑ سے بچنا ناممکن ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں منافقین کے برعکس سچے مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہیں خطا کار، ویسے مومن صحیح ہیں، نفاق نہیں ہے ان کے اندر، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے، کچھ اندر کے کھوٹے ہوتے ہیں اور پھر باہر بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اندر سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، لیکن دل میں ایمان ہے، وہ جھوٹے بہانے نہیں بناتے، ملے جلے عمل ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ انسان پورا فرشتہ نہیں بن سکتا۔ ان لوگوں کے پاس نیکیوں کے ذخیرے ہوتے ہیں، بہت نیکیاں کی ہوتی ہیں، لیکن کسی وقت ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص نیکی اور بدی دونوں کچھ کرتا ہے، اور ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، ایک اعتراف ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، بڑے گناہگار ہیں ہم بھائی، یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کیوں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نیک ہیں یا خطا کار ہیں، اللہ کے سامنے اللہ میں بڑی خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، تواب یعنی جو دل سے سچی پکی توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے برے اعمال کو مٹا دینا چاہیے، اتنی نیکیاں کریں کہ گناہ مٹی جائیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو فرمایا عسى الله ان يتوب علیہ، اللہ کے لیے جب عسا کا لفظ آتا ہے تو یقینی بات ہے، کبھی یہ نہ سوچیں میں تو بہت گناہگار ہوں، اللہ مجھے تو معاف نہیں کرے گا، کیسے مجھے معاف کرے گا، میری تو غلطیاں ہی بہت ہیں۔ نہیں، اللہ نے اگر قاتلوں کی توبہ قبول کر لی، اور پھر یہ کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے گناہ پر بھی معافی کا اعلان کیا جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن اپنی غلطیاں مان لیا کریں کہ ہاں میرے میں یہ ویکنیس ہے، کوئی آپ کو مار نہیں دے گا۔ اگر کوئی کہنا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کرتی تو آگے سے یہ نہ کرے، نہیں نہیں میں تو ٹھیک کرتی ہوں، حالانکہ پتہ ہے آپ کو آپ نہیں ٹھیک کرتی۔ یہ جو بحث ہوتی ہے نا، اور یہ جو ضد ہوتی ہے کہ کسی کی بات نہ سننا نہ ماننا، اور جو اپنے دل میں وہی کہہ جانا، یہ نہیں اللہ کو پسند۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو لوگ نہیں پسند، یہ جھگڑا کرنے والی بات ہوتی، فوراً صفائی دینی شروع کر دینی۔ ابھی اگر کسی کو کچھ نظر آیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے تو سن تو لے، ہر وقت ایکسکیوزز دینا، ہر وقت اپنی پاک دامنی کے دعوے کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ وہ کیا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے. سمجھ آ گئی؟ غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ صدقہ کریں. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے. ایک تو ہے نا جنرلی ہم صدقہ روٹین میں کرتے رہتے ہیں، یا جہاں کوئی پروجیکٹ سامنے آیا یا کوئی موقع ہوا صدقہ کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس دن کو غلطی ہو جائے نا، اس کا جو بوجھ ہو نا دل کے اوپر، اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے خاص صدقہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج میں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے صدقہ کر رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، تربیت کیجئے، یعنی ان کی مزید کیوں غلطی ہوئی، آئندہ نہ ہو، کیسے ہو، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے. سبحان اللہ، یعنی جو غلطی کر لے اس کو برا نہ سمجھے کہ نکل جاؤ تم یہاں سے نا، ان کے لیے دعا کیجئے اور دعائے رحمت کے اللہ ان پہ رحمت فرما، ان کو ثابت قدمی دے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے، ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، لیکن کہہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس خاص مسئلے کے لیے دعا کریں، کوئی عرج نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے تقیہ کلام بنایا ہوا ہوتا ہے، مثلا پہلی دفعہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور آپ کو سو نہ سلام نہ کلام نہ حال نہ چال، صرف ایک ہی بات کہیں، آپ میرے اور میرے خاندان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں. از اٹ پاسبل؟ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ کوئی 100,000 لوگوں سے یہ وعدہ کر لیں کہ آپ ان سب کے نام لے کے ہر نماز کے بعد دعا کریں گے؟ تو پاسبل کسی ہیومن بین کے لیے پاسبل نہیں. بعض اوقات سفر میں ہوتا ہے انسان، بعض اوقات جلدی میں ہوتا ہے، تو کسی پہ بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہ جائیں کہ کسی کو کہیں نہ، تو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دعائیں سکون کا باعث ہوتی ہیں، بے چین دل کو، ریسٹ لیسنیس کو ختم کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے کیا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم پر رحمت کرے. اور یہاں ایک بڑی اہم بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مال صدقہ کرنے سے انسان کی بخشش بھی ہوتی اور تزکیہ بھی ہوتا ہے، روحانی تربیت ہوتی ہے، روح پرورش پاتی ہے جب انسان اپنی انا کو اور دنیا کی محبت کو قربان کرتا ہے. اور یہ اصل تزکیہ ہے، صدقہ روح کا غسل سمجھیں کہ روح کو دھوتا ہے، اندر سے صاف کرتا ہے، اور خصوصاً گناہ کے بعد. اور اسی طرح اگر عام دنوں میں بھی آپ نے کوئی غلطی ایسی نہیں کی، نہ آپ کو کوئی پتہ چل رہا، لیکن دل بے چین سا ہو گیا، کچھ بے چینی سی لگی ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ کسی کی مدد کر کے دیکھیں، اور کسی شدید ضرورت مند کی مدد کریں. اس سے جو دعا نکلے گی نا اس کے دل سے، وہ آپ کے لیے سکن ہوگی، سکون کا باعث ہوگی. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے. یعنی آپ رکھتے کسی انسان کے ہاتھ میں اور وہ جاتا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں تین خوشخبریاں ہیں، ہر گناہگار کے لیے امید کا پیغام، اللہ تعالیٰ سب کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرے گا، اور دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول کرے گا. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اسے اس طرح پالتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، اور یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، معمولی بات ہے. اور یہ سوچ کے آپ دیں نا کہ میں دے رہی ہوں اس کو اور یہ جا رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ اندر سے سکون آئے گا کہ نہیں؟ اور اللہ التواب الرحیم ہے، جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ 100 بار اسے معاف کرنے کو تیار ہے، اور توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے. کیونکہ گناہ انسان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں، گلٹ میں رکھتے ہیں انسان کو، اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نہ کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پریسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کیا کریں اور اس کے سامنے رویا بھی کریں. جو لوگ یہ دو کام جان لینا کرنا طریقہ آ جائے ان کو، اکیلے میں اللہ سے باتیں کرنا اور اس کے سامنے رونا، ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، انہیں منزل مل جاتی ہے، پھر ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی. ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے. ہم لوگوں سے اپنے دل کے دکھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں رکھتے. تو پھر اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ انسان کس سے اپنا دکھ بیان کرتا ہے؟ جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے. ایسے تھوڑی راستے میں کوئی جا رہا ہو کہ ادھر آؤ میری بات سنو. اور پھر یہ کہ صدقہ دیتے وقت ادب اور احترام کو ملحوظ رکھیں. جب کسی بھی ضرورت مند کو آپ دیں تو بہت اچھے سے. حضرت عائشہ تو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ, بس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی, اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اللہ کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ سامنے رکھ دے گا. وہاں کوئی بحث کام نہیں آئے گی, کوئی جھوٹا بہانہ کام نہیں آئے گا, عمل خود بولے گا. ایک مومن کو اس بات سے زیادہ کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ بندی کیا کرتی پھر رہی ہے. تو اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نا تھوڑا سا بس اپنے دماغ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہی خیال ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں, ادھر سے چابی گھمائیں, موڑ لیں اپنی گاڑی, اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ کوئی کام کر رہے تھے نا, کوئی دیکھ رہا ہو تو خیال ہے تو وہ فلاں دیکھ رہا ہے, اور اس سوچ کو موڑ کے لے جائیں, اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کا کام میں خوبصورتی اور زیادہ ہو جائے گی, اور پھر آپ کو ذرا انتظار نہیں رہے گا کہ کسی نے تعریف ہی نہیں کی, کیونکہ آپ نے تو لوگوں سے گھما ہی دیا, اپنے آپ کو پھیر ہی دیا. اور اگر کوتاہی ہو رہی ہو تو یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے, سوچے اللہ دیکھ رہا ہے, اٹھ جاؤ, اللہ دیکھ رہا ہے, کیوں دیر کر رہی ہو, کیوں سستی کر رہی ہو, کب کرنا یہ کام, کیوں وقت ضائع کر رہی ہو, کیوں فضول باتیں کر رہی ہو, کیوں دوسرے کو ستا رہی ہو, کیوں بد زبانی کر رہی ہو, کیوں بد اخلاقی برت رہی ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, شرم نہیں آتی. اپنے آپ سے کہا کرے, اللہ سے بھی باتیں کیا کرے, اپنے آپ سے بھی کیا کرے, اپنے آپ کو خود سمجھایا کرے. ہمارے پاس تو ہر لمحہ نیکی کمانے کا موقع ہوتا ہے. سیلف ٹاک اچھی کر لیں اور ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہو گئی. آج میری موت آ جائے تو میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله علیم حکیم. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم تک مؤخر رکھا گیا ہے, خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو, اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کی بات ہے یہاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا, بلکہ معاملے کو مشیت کے ساتھ جوڑ دیا, مرضی سے جوڑ دیا کہ جب چاہے گا معاف کرے گا. تو اس سے ان صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف اور بڑھ گیا, ہے اللہ ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے, اور توبہ کی تڑپ بڑھ گئی. یعنی انہوں نے اگرچہ اپنے گناہ کا بڑی سچائی سے اعتراف کیا تھا لیکن ان کو اسی وقت معافی نہیں ملی, ان کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا, ریزلٹ لیٹر آن. انتظار کا معاملہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا. تو گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو 50 دن تک معافی نہیں ملی تھی, 50 دن تک ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور خاموشی کو بطور سزا استعمال کیا گیا تھا. بعض اوقات ایسا تھا نا, بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, بولنا چھوڑ دیتے ہیں ان سے, یا ہسبینڈ وائف سے بولنا چھوڑ دیتا ہے کہ شاید سمجھانے سے نہیں بیوی سمجھتی تو خاموشی سے ہی سمجھے. انسان کو یعنی کہ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ سے ہی نہیں اصلاح کرنی چاہیے, کبھی خاموشی سے بھی کرنی چاہیے. اور زندگی میں کوئی آزمائش لمبی ہو جائے تو مایوس نہ ہو. 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو ہمیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میں نے فلانا گناہ کیا تھا تو فلانی جگہ توبہ کر لی تھی حج پہ, اب میں تو پاک صاف ہو چکی ہوں. نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سے نامہ اعمال سے مٹ چکے ہیں گناہ اور کون سے ابھی ادھر رہتے ہیں. لہذا روز توبہ کرنی چاہیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی ضرر رسانی, کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی, اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. یہاں منافقین کی گہری سازش کا ذکر ہے جو انہوں نے عبادت گاہ کے لبادے میں تیار کی تھی, اور تاریخ میں اس سے نقصان پہنچانے والی مسجد مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاں, بعض مسجدیں بھی فائدے کی بجائے نقصان دینے والی ہوتی ہیں, جہاں سے لوگ عقیدہ خراب کر کے نکلتے ہیں اور وہاں سے اخلاق کی بجائے بد اخلاقی سیکھ کے نکلتے ہیں. منافقین کی نا سب سے بڑی طاقت ان کی زبان تھی, اور انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے تو یہ مسجد صرف بوڑھوں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے بنائی ہے اور ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے، ان اردنا الا الحسنا. بات یہ کہ کسی کے صرف ظاہری عمل جو ہے وہ کافی نہیں، اصل نیت کیا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. تو اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت توڑتی ہو یا فرقہ واریت پیدا کرے. کیونکہ انہوں نے مسجد جو بنائی کس لیے؟ کفر کی ایکٹیویٹیز کے لیے، تفریقاً بین المومنین، مومنوں کے اندر گروپ بازی کرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے. اور ایک شخص تھا نظر بن حارث، اس کو پناہ گاہ مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اس کے رسول کا بڑا مخالف تھا، اور یہ اپنی ان ساری چیزوں کو چھپا رہے تھے قسمیں کھا کے. اور اس سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں کوئی دنیاوی غرض یا دکھاوا یا کوئی بری نیت مقصد تو نہیں شامل اس میں. اور دین کے نام پہ کام کرنے والے ہر شخص یا ہر ادارے پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے مقاصد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور جب حق بات واضح ہو جائے تو باطل کی ملمہ کاری سے مروب نہ ہو، متاثر نہ ہو. لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہے، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. حقیقی مسجد کا معیار بتا دیا گیا کہ اس میں ظاہری صفائی بھی ہو اور روح کی پاکیزگی کا اہتمام بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار سے مکمل بائیکاٹ کا حکم دیا گیا. اور وہ جگہیں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، یعنی عمارتوں کی بھی بنیاد دیکھی جائے گی کہ بنانے کا مقصد کیا ہے پیچھے. اور ہم سب کو اس بات کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. آپ کوئی برانچ بنائیں، کوئی کلاس بنائیں، کوئی ادارہ بنائیں، کچھ بنائیں، بنیاد اللہ کے خوف پہ رکھیں، تقویٰ پر رکھیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کے مقابلے میں قباء کی تعریف کی کیونکہ وہاں تقویٰ موجود تھا. دکھاوا اور بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی چیزیں اللہ کو نہیں متاثر کرتی. یعنی اپنی عبادت اور تعلیم کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جہاں خلوص اور تقویٰ کی فضا ہو. دین وہاں سے سیکھیں جہاں اخلاص اور تقویٰ ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام نہ ہو. اور ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. یعنی وضو اور غسل کا تو سب اہتمام کرتے ہیں، چاہے اس وضو کے بعد نماز نہیں ہوتی لیکن دکھاوے کی نماز ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں ہم. اور پھر یہاں من اول یوم کی بات کی گئی، جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں پہلے دن سے نیت درست کریں. من اول یوم، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری. اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. زمین پر بھی گناہوں کا اثر پڑتا ہے، جیسے منافقین کے گناہ نے مسجد ضرار پہ اثر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو اسی طرح نیکی بھی زمین پہ اثر ڈالتی ہے، جیسے مسجد قباء تھی، اسس بنیانہ. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو متضاد راستوں کو عمارت کی بنیادوں سے سمجھایا ہے یہاں پر. تو اب یہ جو مثال دی گئی ہے نا یہاں، یعنی ایک طرف وہ انسان ہے جس کا ظاہر، نماز، کاروبار، اخلاق، ہر چیز میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اس کی مثال اس عمارت کی طرح جو ٹھوس اور مضبوط زمین پر ہے، طوفانوں کے سامنے کھڑی ہے کیونکہ جڑیں گہری اور نیت درست ہے. دوسری طرف شفا جرف انہار ہے وہ منافق جس کا عمل محض دکھاوا یا سازش ہے. اللہ نے اس کی مثال ایسی دیوار سے دی ہے جو کسی ندی یا سیلابی نالے کے ایسے کنارے پہ ہو جسے پانی اندر سے کاٹ چکا ہو، اس لیے وہ عمارت اچانک گر جاتی کیونکہ اس کے اندر خالص نیت نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے. اور وہ صرف زمین پہ نہیں گرتی، فانہار بھی فی نار جہنم، وہ جہنم میں لے گرتی ہے. یعنی بری نیت برا کرنے والے کو جہنم میں لے گرتی ہے، یہ مطلب ہے. تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، مقصد سوچیں اپنے، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ہر روز اور ہر کام میں سوچا کریں، یہ چھوٹی سی نیکی بھی تقویٰ کی بنیاد پر کریں گے وہ جنت میں لے جائے گی. اور عالی شان مسجد بھی اگر آپ نفاق کی بنیاد پر یا تفریقی کی بنیاد پر بنائیں تو وہ جہنم میں لے گرے گی. اسی طرح زندگی کے جو بھی فیصلے کرنے ہو، شادی ہو، ملازمت ہو، دوستی ہو، ان سب کی بنیاد چیک کریں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں یا پھر یہ محض دکھاوا اور بس ظاہر پرستی ہے. اور اپنے اعمال کو ہم مٹی کے کٹاؤ، یعنی وہ جو اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے نا، نفاق، اس سے بچائیں. اور جب باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ سے تو کہا کریں، اللہ تعالیٰ میرے سارے اعمال تیرے لیے، میں نے یہ بھی آپ کے لیے کیا، میں نے یہ بھی. اچھا آپ دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، کمزور انسان، جیسے جب چھوٹے تھے خاص طور پر اس وقت ہم جذبات زیادہ ظاہر کرتے تھے، اب تو بڑے ہو کے سمجھدار ہو چکے ہیں، جذبات ہی نہیں ظاہر کرتے اپنے، نہ خوشی ظاہر کرتے ہیں، نہ، عجیب لوگ ہیں ہم. بچپن کی یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی، امی ابا جیسے باہر سے آئے چیزیں لے کر آئے، وہ کہتے یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یہ جو بات تھی نا یہ تمہارے لیے. اف، کتنی خوشی، امیجن کریں، میرے لیے اٹھا کے وہ بھاگ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ میرے، دیکھو میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ بچے بن جائیں، ہم اس طرح کی حرکت کریں، لیکن ہم انسان اتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تو سب سے بڑا الشاکر الشکور ہے، قدردان ہے. اگر ہم کوئی بھی خالص عمل چھپا کے کر کے کہیں اللہ یہ آپ کے لیے کیا ہے، میں نے، میرے لیے بڑا مشکل تھا فلاں کو معاف کرنا، میں نے آپ کے لیے معاف کر دیا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں معاف کر چکی ہوں، لوگوں کو نہیں پتا. تو آپ جب اللہ سے باتیں کریں نا تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں انسان کے دل میں پھر خوشی لاتی ہیں، کیونکہ اللہ خوش ہو جاتا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو ہمارے دل بھی خوش کر دیتا ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنے رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. سبق یہ ملتا ہے اس سے کہ کسی غلط مقصد کے لیے کیا گیا کام انسان کے اپنے سکون کو برباد کر دیتا ہے. بظاہر بہت ہلچل ہے، بڑے بڑے کام ہیں، ایک اندر سکون کوئی نہیں، اندر خالی ہے. کبھی ایسا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ آپ بڑا بڑا کام کریں لیکن اندر خالی لگتا ہے. اگر کچھ ایسا ہے تو ہمیں اپنے سارے کام، ڈیلی روٹین ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، منافقین نے مسجد ضرار ایک خاص سازش کے تحت بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، ان کا راز فاش ہو گیا، عمارت گرا دی گئی. اب کیا ہے، وہ گری ہوئی عمارت ان کے لیے پچھتاوے اور شرمندگی کا باعث ہے. اب ہر وقت وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور ان کا حسد مسلمانوں سے ان کو اندر ہی اندر جلا رہا ہے. کیا کمایا انہوں نے، کس قدر بے وقوفی کی بات ہے نا، کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے. یاد رکھیے، گناہ کی سزا بے سکونی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے یہ. جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس کی فکر میں اپنی نیندیں حرام کرتا ہے. منافقوں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو بے چینی کی جیل میں قید کر دیا. اگر دلوں میں بے چینی ہو تو نیت کو چیک کریں کسی بھی کام کے کرتے وقت، اور جھوٹ بھی بے چینی کا سبب ہوتا ہے، سکون سچ میں ہی ہوتا ہے، چاہے بظاہر نقصان بھی ہو. اور یہ جو ہے نا، الا ان تقطع قلوبهم، ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور جب دل پاش پاش ہوتے ہیں تو انسان بچتا کوئی نہیں، ہارٹ اٹیک کی ورسٹ کے سمے ہوتی ہے، دل پھٹ جائے تو زندگی ختم کر دیتا ہے. اور جب یہ جہنم کی سزا دیکھیں گے نا تو یہی حال ہوگا.
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم